الذين طغى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. خشوع کے بارے میں بات عرض کی جا رہی تھی، پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تحقیق کامیابی کو پہنچ گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، اور فلاح مقصد میں کامیابی کے حاصل ہونے کو کہا جاتا ہے، اور ایمان والے کا مقصد دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، لہذا فلاح کے معنی دنیا اور آخرت کی کامیابی. اور خشوع اعضاء کے سکون کو کہا جاتا ہے کہ کوئی لغو حرکت نماز میں نہ کی جائے بلا ضرورت، اور خضوع یہ دل کے سکون کو کہا جاتا ہے، یعنی دل میں اللہ کے غیر کو بالقصد ارادے کے ساتھ نہ لائے نماز کے دوران. بدون ارادہ، بغیر ارادے کے اگر اللہ کے غیر کا خیال آ جائے تو اس وقت اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں دھیان لگانا یہ برا ہے. لہذا اس وقت خود آنے پر تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو دھیان لگایا وہ اپنے اختیار سے کیا، یہ غلط ہے. لہذا غیر کا خیال آتے ہی اس نماز کی طرف آ جانا چاہیے. اور یہ خشوع ایسی چیز ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. سب سے پہلی چیز جو میری امت سے اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے. سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے، اور یہاں تک کہ تو دیکھے گا، حضور فرماتے ہیں تو دیکھے گا کہ ایک بھی تجھے خشوع والا نہیں ملے گا امت کے اندر. لہذا نماز کے اندر بلا ضرورت حرکات کرنے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ ہم اسی وعید میں داخل ہو جائیں گے. ہاں کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی کہ اس کی وجہ سے نماز کا خشوع متاثر ہو رہا ہو، مثلا کوئی کیڑا آ کے بیٹھ گیا اور وہ کاٹ رہا ہے، اب اگر ہاتھ کو حرکت دے کر اس کو ہٹایا نہ جائے تو اس کی تکلیف سے نماز کے خشوع میں دھیان میں فرق واقع ہو رہا ہے، تو اب جلدی سے ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ حرکت تو بلا ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے ساتھ ہے. یہاں کلام ان حرکتوں کے بارے میں ہے جو بلا ضرورت ہوں، اور وہ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے. لہذا وہ بعض جو نماز پڑھانے والے بھی ہیں ان کی بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک صاحب تھے نماز پڑھانے، نماز امام تھے. امام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ جب نماز کے لیے نیت باندھتے تھے تو ان کی مونچھیں تھیں، مونچھوں کو تاؤ دینا شروع کر دیتے تھے، بس یہ ان کی عادت تھی. اور جب عادت بن جاتی ہے تو بلا اختیار آدمی کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنی عادت میں مشغول ہوتا ہے. لہذا وہ نماز کے دوران اپنے وہ مونچھوں کو تاؤ دینا وہ شروع. ایک مرتبہ کچھ علماء وہاں ان کے پیچھے، انہوں نے نماز پڑھی. جب علماء نے نماز پڑھی تو سب کو اپنی نماز دہرانی پڑی، کیونکہ یہ نماز تو فاسد ہو گئی، کسی کی بھی نماز نہ ہوئی. جب امام کی نماز ہی نہیں ہوئی تو کس کی پیچھے کس کی نماز ہوئی؟ سب کو اپنی نماز دہرانی پڑی. تو یہ بلا ضرورت حرکت یہ خشوع کے خلاف ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا لا صلاۃ لمن لا یتخشع، اس کی نماز ہی نہیں جس کی نماز میں خشوع نہیں، یعنی مکمل اس کی نماز نہیں ہوتی، صحیح نماز نہیں ہوتی. لہذا یہ بہت اہم چیز ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم جو عبادت ہے، سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے. اگر یہی صحیح نہیں ہماری تو میں نے پچھلے ہفتے سنایا تھا انا اہم امرکم عندی الصلاۃ، حضرت عمر فرماتے ہیں سب سے اہم میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. من حفظہا وحافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرے، حفظ دینہ، وہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا. ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ اور چیزیں باہر کی، جو نماز کی، مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے 24 گھنٹے کی، تو وہ اور زیادہ برباد کرے گا اس کو. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مجھے محبوب بنا دی گئیں اور خوشبو میرے نزدیک محبوب ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عورتیں مجھے محبوب بنا دی گئیں یعنی بیویوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی. بیوی کی محبت ہوگی تو مارے گا اس کو، پٹائی لگائے گا بیوی کی. بڑے بڑے نمازی، یعنی آپ چہرے پہ سنت کا نور موجود ہے مگر بیویوں کی پٹائی لگاتے ہیں، یہ دینداری ہے؟ اس کو دینداری کہا جاتا ہے؟ اللہ، ہرگز ولایت اور اللہ کی دوستی ایسے شخص کو نہیں مل سکتی جو بیوی کی پٹائی لگاتا ہے، عام مسلمان رہے گا. بہرحال تو فرمایا عورتوں کی محبت یعنی بیویوں کی محبت مجھے میرے دل میں ڈال دی گئی، عورتیں مجھے میرے نزدیک محبوب بنا دی گئی، خوشبو میرے نزدیک محبوب بنا دی گئی. اور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی اصفلا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی عبادت کا شوق عطا فرماتے. کسی نبی کو کسی عبادت کا شوق ہے وہ اس کو زیادہ کرتا ہے. فرمایا مجھے جو شوق عطا فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رات کو نماز پڑھنے کا شوق ہے. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات جن کا ساتھ تھا وہ فرما رہی ہیں. لہذا فرمایا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں رات کو تو میرے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا بھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب السر، جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر پیچھے نماز کی نیت باندھ لی، حضور نماز پڑھ رہے تھے اور وہ اور اسی وقت سورہ بقرہ شروع فرمائی تھی. وہ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرما لیں گے، لیکن آپ نے 100 آیتیں بھی گزر گئیں، آپ نے رکوع نہیں فرمایا. پھر وہ فرماتے ہیں میں سمجھا آدھی سورت پر رکوع فرمائیں گے، آدھی سورت بھی گزر گئی، رکوع نہیں فرمایا. تو میں سمجھا پوری سورت پر رکوع فرمائیں گے، پوری سورت بھی گزر گئی، سورہ بقرہ پوری پڑھ لی، تقریباً 2.25 پارے وہ پوری پڑھ لی، اور پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر سورہ آل عمران بھی پوری پڑھ لی، سورہ نساء شروع فرما دی، اور سورہ نساء بھی پوری پڑھ لی، پھر رکوع فرمایا. اور یہ اتنی لمبی رکعت، اس میں بھی کیا کیفیت تھی، کوئی تسبیح کی سبحان اللہ والی آیت، تسبیح کی آیت آ جاتی تو دیر تک رک کر سبحان اللہ پڑھتے رہتے، اللہ کی تسبیح بیان فرماتے رہتے. کوئی عذاب کی آیت آتی تو اس پر رک کر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے تھے، کوئی رحمت کی آیت آتی تو رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے تھے. اس کیفیت کے ساتھ یہ تین صورتیں پڑھی ہیں. اور پھر فرمایا جب رکوع کیا ہے تو رکوع بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا قیام تھا، جتنا لمبا یعنی ڈھائی سوا دو پارے، اور وہ بھی اس طرح اس کیفیت کے ساتھ رک رک کر دعائیں مانگتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے اتنا ہی لمبا رکوع فرمایا. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سیدھے کھڑے ہوئے تو اتنے ہی زیادہ دیر کھڑے ہوئے جتنا لمبا قیام تھا. پھر سجدہ فرمایا تو پھر اتنا ہی لمبا سجدہ جتنی دیر قیام فرمایا تھا. اس کیفیت کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. یہ خشوع کا اعلیٰ درجہ تھا جو حاصل تھا. اور دوسری روایت میں حضرت حذیفہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ نے نماز طویل پڑھی، میں آپ کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑا ہوا، خدا کی قسم اب تک میری کمر میں درد ہے. تو حضور نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تریم قدمہ، اتنا لمبا قیام کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا. اس کیفیت کے ساتھ یہ خشوع کا اعلیٰ درجہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو آقا کا حال ہے، غلاموں کا بھی حال کچھ ایسے ہی تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزے کم رکھتا ہوں نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، اور روزے اس لیے کم رکھتا ہوں. کسی نے پوچھا آپ روزے کیوں کم رکھتے ہیں نفلی روزے، فرمایا اس لیے کہ اگر روزے رکھ لوں تو نماز میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، لہذا میں روزے کم رکھتا ہوں، مجھے نماز سے زیادہ محبت ہے اس لیے نماز کی وجہ سے روزے نفلی روزے کم رکھتا ہوں. یہ غلاموں کا حال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاتلانہ حملہ ہوا بے ہوش تھے، حضرت نسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ابن مخرمہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، نماز کا وقت آ چکا تھا. تو انہوں نے فرمایا بھائی تمہارا کیا، لوگ قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ کی مرضی ہو، نماز کا تو وقت قریب ہے. تو فرمایا یہ صرف ایک چیز سے ہی اٹھیں گے، ان کو ہوش ایک چیز سے آئے گا اور وہ ہے نماز. لہذا ان کو کہا گیا زور سے کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس پر وہ اٹھے گا. اور فرمایا خدا کی قسم اسلام میں کچھ حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتے نماز نہ پڑھے. اس سے انہیں ہوش آ گیا، نماز کی آواز سے ہوش آیا، یہ نماز سے محبت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جب ان کو قتل کرنے کے لیے پہنچے، مکان میں داخل ہوئے، بیوی نے فرمایا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا، ایسے شخص کو تم قتل کر رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نماز کی نیت باندھی، قرآن شروع کیا، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیا. عجیب، یہ غلاموں کا حال، آقا جیسا آقا ویسے ہی غلام. اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ مجھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں دیر ہوئی، رات کا وقت تھا. تو حضور نے فرمایا تم میرے پاس دیر سے پہنچی؟ تو فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کے ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آواز اور تلاوت سنتی رہی، اس کی وجہ سے دیر ہوئی. فرمایا اچھا، تشریف لے گئے، جب جھانک کر دیکھا اور خود بھی تلاوت سنی، فرمایا یہ حذیفہ کے غلام سالم ہیں، جن کو محدثین سالم مولا حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی زبردست تلاوت کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں اس جیسے لوگ پیدا فرمائے. یہ غلام کا حال ہے, صحابی کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ کے غلام تھے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں رات کے وقت, دن بھر مشقت کے کام کریں, غلامی تھی, اور رات کو نماز میں مشغول ہیں. اس لیے بھائی یہ خشوع و خضوع اللہ سے مانگنا چاہیے, مانگنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو خشوع کہا جاتا ہے اعضا کے دھیان, اعضا کے سکون کو, اور خضوع دل کے سکون کو, کہ دل میں اللہ کا غیر قصدن نہ لایا جائے, اللہ کے غیر کا دھیان نہ لایا جائے. جب نماز کی طرف دھیان ہو تو اعضا خود ہی حرکت نہیں کریں گے. اور وہ تو بقول ہمارے اکابر کے کہ ہماری نمازوں کا حال ایسا ہے کہ گھڑی کو چابی دے دی اور وہ چل رہی ہے. یا آج کل کے دور میں آپ اور سمجھ لیجئے کہ ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ لگا دی, وہ چل رہی ہے. بس صورتیں بھی مخصوص ہیں کہ یہی پڑھنی ہے بس, تو نماز میں دھیان کہاں سے لگے گا. ایک بہت بڑا مجمع, انا آتینا کل کوثر قل ھو اللہ احد, بس اسی پہ اکتفا کیے ہوئے. اور یہی آدمی جب میڈیکل اسٹور کھولے یا کوئی دکان اور کھولے اور اس میں مختلف چیزیں ہوں, مختلف قسم کی, سب کے نام, سب دواؤں کے نام ایک ہفتے میں یاد ہو جائیں گے. التحیات اس کو یاد نہیں ہو رہی, ایک عرصہ ہو گیا التحیات یاد نہیں ہو رہی, دعائیں قنوت یاد نہیں ہے. ارے بھائی اگر تیرا دماغ کمزور ہے تو تجھے اتنی ساری دواؤں کے نام کیسے یاد ہو گئے, یہ دوائیں کہاں رکھی ہوئی ہیں, کون سی دوا کہاں رکھی, یہ کیسے یاد ہو گیا. سب کچھ ہے, محبت کی کمی ہے, لگن اور شوق کی کمی ہے, ورنہ سب کچھ ہے. سب دماغ بھی وہی ہے, اللہ نے دماغ دیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. حافظہ اللہ نے دیا ہے, اور چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. یہ کیوں نہیں, اخبار اگر پڑھ لے, اخبار آپ دیکھیں, میں دیکھتا ہوں وہاں, وہ کبھی سودا لینے جائیں تو آپ دیکھیے پانچ چھ آدمی بیٹھے ہوتے ہیں کرسیاں لگائے ہوئے دکانوں کے آس پاس, اور وہ بھائی آج اخبار میں یہ خبر آئی ہے, پوری خبر اس کی سنا دی. وہ خبر یاد ہے اخبار کی, حالانکہ وہ خبر آدمی اخبار پڑھتا ہے تو خبر یاد کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا اس کا, ارادہ نہیں. کوئی آدمی اخبار پڑھتا ہے اس کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ میں یہ خبریں حفظ کر رہا ہوں, پھر بھی اس کو یاد ہو جاتی ہیں. اور التحیات یاد نہیں ہے, دعائے قنوت کا وہ یاد نہیں ہے, دو تین سورتوں سے علاوہ کوئی سورت یاد نہیں ہے. یہ کیا بات ہے, یہ تو تضاد ہے. اخبار کی خبریں یاد ہیں, فضول چیزیں یاد ہو گئیں, اور یہ چیزیں یاد نہیں, یہ یاد ہی نہیں ہو رہی. تو بھائی اللہ سے مانگنا پڑے گا, مانگنے سے سب کچھ ہوتا ہے. مانگنے والا محروم نہیں رہتا, مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا, اور ڈرنے والے کی ہمیشہ حفاظت کی جاتی ہے. بس مانگتے رہیں اور ڈرتے رہیں اللہ تعالی سے. تو خشوع کے لیے بزرگوں نے بعض چیزیں بتائی ہیں, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو یا تو یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج وہ کل ہی بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے, وہ کہنے لگے ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیمرے لگائے ہوئے ہیں ہمارے دفتر میں, اور ہمیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے, ایک دوسری جگہ پر مانیٹر لگا ہوا ہے, وہاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ہمارے بڑے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آفیسر ہوتے ہیں, اور جہاں کسی نے کوئی غلط حرکت کی وہ فوراً آدمی کو بھیج کے بلواتے ہیں, بھائی تم نے یہ بات کیوں کہی, تم فلاں کام میں کیوں مشغول ہوئے. تو ملازمین کو پتا ہوتا ہے ہمیں دیکھا جا رہا ہے کیمرے پر دوسرے کمرے میں, تو وہ کام بالکل صحیح کرتے ہیں. اگر ایک آدمی کو معلوم ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں, تو کیسے اس سے غلطی ہو, کیوں نہیں دھیان لگے گا پھر. اللہ, تو یہ پہلا تو یہ ہے طریقہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور محبت سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کا محبوب عمل جو نماز ہے اس میں میں مشغول ہوں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ سوچ لیں کہ اللہ میرے سامنے ہے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. تیسرا طریقہ یہ, اور یہ بس یہ ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنا لیا جائے, بس ساری نماز میں اسی کو سوچتے رہیں, جہاں دھیان کہیں اور چلا جائے نماز میں اور تنبیہ ہونے پر فوراً اسی طرف لوٹ آئے. نماز دھیان تو کہیں اور جائے گا لیکن تنبیہ ہونے پر فوراً اسی طرف لوٹ آئے, تو اس سے خشوع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نماز میں دل لگانا فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں ہے. دل لگانا فرض ہے, آپ دل لگاتے رہیے, نہیں لگتا اس سے آپ مکلف نہیں ہیں. دل لگانا فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں. اور مزہ, کوئی بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. بھائی مزہ آ جائے, اللہ کی عطا ہے, نہیں آتا تو ہم کیا مزے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر ہم مزے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایسا آدمی تو نماز کو چھوڑ بیٹھے گا, لیکن جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو مزہ آئے نہ آئے وہ ساری زندگی نماز پڑھے گا کہ میرے رب کا حکم ہے جو مجھے لباس پہناتا ہے, کھلاتا ہے, سلاتا ہے. ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھیں, اللہ کے دین پر عمل کریں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سوچیں. ترجمہ سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, یا اور سورتیں جو ہمیں جو ہم یاد کریں ان کا ہم ترجمہ یاد کر لیں, اس کو سوچتے رہیں. ثنا پڑھتے ہیں, ثنا کا ترجمہ یاد ہو. جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد ہو. التحیات کا ترجمہ یاد ہو جائے, دعائے قنوت کا ترجمہ یاد کر لیا جائے, اس کو سوچتے رہیں. یہ تیسرا طریقہ ہے. ہر آدمی کا ذوق الگ ہے, اس لیے طریقے بھی الگ الگ عرض کر رہا ہوں تاکہ جس کو جو طریقہ اچھا لگے اس کو اپنائے اور اسی کو اس پر عمل کرتا رہے. تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں ترجمہ کو سوچیں, جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ سوچ کر پڑھیں, اس سے نماز میں دل لگا رہے گا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں آواز کو ذرا سا بلند کر لیں کہ آس پاس والوں کی نماز میں کوئی فرق نہ پڑے. اگر کوئی پڑھ رہا ہو نماز آس پاس, اس کی نماز میں کوئی فرق نہ پڑے اور خود سن لیں. ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے, آہستہ آواز میں کہ خود کان آپ کے سن لیں, دوسرا نہ سن سکے, اتنی آہستہ آواز ہو. اس سے یہ ہوگا کہ آواز کی وجہ سے دھیان لگا رہے گا. اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ یوں سوچیں کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے, بیت اللہ کا تصور کر لیں, کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے سائے میں نماز پڑھ رہا ہوں. بس ساری نماز میں یہ سوچتے رہیں. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جس رکن میں ہوں اس رکن کو سوچیں. مثلا اگر قیام میں سیدھے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سوچیں میں اللہ کے سامنے قیام میں سیدھا کھڑا ہوا ہوں اس وقت. رکوع میں ہوں تو یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہوں. سجدے میں ہوں تو یہ سوچیں کہ اس وقت, وہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس وقت میرا سر اللہ کے قدموں کے درمیان ہے, بس یہ سوچ لیں. التحیات میں ہوں یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو یہ سوچ لیں کہ میں اللہ کے سامنے ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہوں اللہ تعالی کے سامنے. بس یہی سوچتے رہیں. جس رکن میں ہو اس رکن کو سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے اس رکن میں بیٹھا ہوا ہوں, اس رکن میں موجود ہوں. اور ساتواں طریقہ یہ ہے کہ سورتیں مقرر نہ فرمائیں, بدل بدل کر قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے حفظ بھی کرنا پڑے, کچھ تھوڑی بہت سورتیں حفظ کرنی پڑیں, کچھ آیات یاد کرنی پڑیں تو ان کو یاد کیا جائے اور سورتیں اور مقامات بدل بدل کر ان کو پڑھا جائے. اگر سورتیں مقرر کر کے پڑھیں گے تو دھیان قائم نہیں ہو سکے گا نماز. یہ سات طریقے ہیں نماز میں دھیان کو قائم کرنے کے, خشوع و خضوع کے. اور اعضا کو حرکت نہ دیں بلا ضرورت, لیجئے آپ کو خشوع و خضوع کی حقیقت حاصل ہوگی. ان سات طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو اچھا لگے اس کو اپنائیے, اس پر عمل کیجئے. اور ساری نماز میں جہاں نماز میں سے دھیان ہٹ جائے بس اسی واپس اس کی طرف لوٹ آئیے. یہ ایسا طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح دارین کو پہنچ گیا یہ شخص جس کو نماز کا خشوع اور خضوع حاصل ہو گیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دنیا کی بھی کامیابی, آخرت کی بھی کامیابی, مطلب یہ ہے کہ نماز میں اس کا اہتمام کرے تو اللہ اس کو نماز کے باہر ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنیں گے، اس کو آخرت اور دنیا کی کامیابی دلوائیں گے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم نماز پر محنت کر لیں، اور تھوڑی سی محنت ہے، زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ایسی محنت نہیں کہ جس سے آدمی تھک جائے، مشقت اٹھانی پڑے۔ اور اس تھوڑی سی محنت سے کام بہت اچھا ہو جائے گا، ثمرات بہت اچھے ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیے نماز کے دوران آج کل اس میں بہت کمی پائی جا رہی ہے کہ رکوع سے اٹھے اور سیدھا سجدے میں چلے گئے، ابھی جسم پرسکون نہیں ہوا تھا۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں غالباً، اس سکون میں جسم آیا ہی نہیں تھا، اعضا سکون میں نہیں آئے تھے، اور یہ سجدے میں چلے گئے، یہ اس سے واجب چھوٹ گیا۔ لہذا سنت پر عمل کیجئے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو پانچ پانچ مرتبہ خیر الامور اوسطھا، بہترین چیز کیا ہے؟ درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ تو پانچ مرتبہ رکوع میں تسبیح پڑھنا، پانچ مرتبہ سجدے میں تسبیح پڑھنا، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے حدیث کی روح سے۔ تو اتنی دیر جب رکوع سے اٹھیں تو اتنی دیر کھڑے رہیے، سیدھے کھڑے رہیں، پرسکون، یہ سنت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا لمبا رکوع فرماتے تھے، اتنی ہی لمبے دیر رکوع کے بعد، اٹھنے کے بعد ٹھہرتے تھے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی روایت میں آتا ہے، ربنا ولک الحمد کے جملہ بھی آتا ہے، جو بھی آپ پڑھ لیں۔ اور پھر حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ اگر پڑھ لیں تو یہ چیز سکون کے ساتھ اگر پڑھ لیا آپ نے، بس یہ سنت پر عمل ہو گیا، اب آپ سجدے میں جائیے۔ تو یہ سنت پر عمل ہوا، آپ کا واجب فرض سب اچھی طرح ادا ہو گیا۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھنا واجب ہے، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اس واجب کے اندر بہت کمزوری پائی جاتی ہے، واجب چھوٹ گیا تو نماز کہاں ہوئی؟ صحیح طرح نماز کے اندر واجب چھوٹ گیا، آپ بتائیے کیا رہا پھر؟ نماز کی تو برکت ہی ختم ہو گئی، ناقص نماز ہوئی۔ تو اس لیے دو سجدوں کے درمیان بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنا ایک سجدہ لمبا، جتنی لمبا سجدہ کیا ہے اتنی لمبی دیر بیٹھتے تھے دو سجدوں کے درمیان، اور پھر دوسرے سجدے میں جاتے تھے۔ وہی پانچ تسبیحات آپ اس کی مقدار بیٹھیے، پھر جائیے سجدے میں آرام سے، سکون سے، اور پھر دیکھیے کہ پہلے نماز میں سکون تھا یا آپ زیادہ سکون ہے۔ خشوع کی حقیقت ایسے حاصل نہیں ہوگی، کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا جتنا عظیم آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو متبع سنت بنا دیجیے۔ اے اللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے توبہ کی توفیق اور ہمت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ استقامت کی نعمت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے مبارک دین کو، اے اللہ آپ کے دین کو مٹتا ہوا بہت دیکھ لیا ان آنکھوں نے، اے اللہ چمکتا ہوا بھی اپنی زندگیوں میں دکھا دیجیے۔ اے اللہ دین کی حیات اور دین کی، اے اللہ ترویج اور اشاعت بھی ہمیں، اے اللہ اور دین کو چمکتا ہوا بھی اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے اے اللہ یہ منظر دیکھنا بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما دیجیے۔ اپنی محبت نصیب فرما دیجیے۔ اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ جو بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جسمانی بیماری ہو روحانی بیماری ہو، اے اللہ سب
سے اے اللہ شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.